عام طور پر ایک چیز پائی جاتی کہ جس کو ایک استعمال کیا جائے اس پر پمپ ہوتا ہے. اپنی جگہ ایک صحیح بھی درست بھی ہے کہ ہماری جتنی بھی آمدنی ہے اس آمدنی میں سے وہ سامان خریدتے ہیں اور سامان خریدنے کا ایک مرتبہ تو استعمال لیتے ہیں تو اس پر پمپ نہیں ہوتا ہے. چاہے ہم نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ اس کو استعمال لیا ہو تو اب ساری زندگی اس پر پمپ نہیں دینا پڑے گا. اور اس کی بہتری یہ ہوتی ہے مثلاً ہم نے اپنی کے لیے شادی کا خریدا, وہ جوڑے کی 10 سے لے کر 10 لاکھ تک ہے. ہم نے اگر اپنی انکم سے جو ایل کی آمدنی تھی اس سے اگر یہ پیسے اگر یہ جوڑا خریدا ہے تو اس کو ایک دفعہ استعمال کرے گی, اب ساری استعمال نہیں کرنا ہے. یا خواتین کے زیورات کی بات ہے کہ اگر ایک مرتبہ خرید کر پہن لیا چاہے وہ زیور 2 روپے کا کیوں نہ ہو مگر ایک مرتبہ ضرورت ہے تاکہ پہن لیا جائے اس کے بعد زندگی یہ زیور پڑا رہے اس پر خمس نہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے گھریلو جتنی بھی ان کے لیے یہی ہو سکتی ایک مرتبہ چیز کو استعمال کر لیا تو اس کے بعد پر خمس نہیں. پھر اس بیان سے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ انہوں نے مسئلے کو تمام مقام کے متعلق تمام پر اپلائی کرنا شروع کیا. حالانکہ مسئلہ مقامات کے نہیں ہے, مسئلہ گھریلو اشیاء کے مالی ہے. اگر ہم لو اشیاء میں سے کوئی چیز خریدتے ہیں گھریلو پرپز میں اس کو کرتے ہیں تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر ایک مرتبہ وہ چیز استعمال کر لی جائے ساری زندگی اب اس پر خمس کی ضرورت نہیں رہتی. یہی والا مسئلہ بے معاملات میں نہیں چلے گا, کہاں کے معاملے چلے گا. گھریلو یہ بات بالکل صحیح تھی کہ تب ایک چیز ہو گئی اب وہ ساری زندگی پڑی بھی رہے کوئی حرج. ہاں میں قلمی اور بھی کہ فرض کی ہم نے اپنی بیٹی زیور دیا ہے خمس نکال کر اور یہ سمجھا کہ ایک مرتبہ ہم خمس نکال لیں گے تو بیٹی کو خمس نہیں نکالنا پڑے گا, لہذا ہم نے جو زیور ہمیں جہیز میں دینا تھا یا تحفے میں دینا تھا, جہیز کا مسئلہ تو خیر الگ ہے, جہیز پر ہو سکتا ہے کہ ویسے بھی خمس نہ ہو لیکن ہر ایک کے لیے نہیں, وہ بھی کچھ لوگوں کے لیے جہیز پر بھی خمس دینا واجب ہو جائے گا. تو اگر فرض کیجئے کہ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو یا بہو کو یا کسی قریب رشتے دار کو اس طرح سے ہم نے یہ تحفے کا سامان دیا کہ ہم خمس نکال لیتے ہیں تاکہ ان کو خمس نہ نکالنا پڑے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر فرض کیجئے کہ بھائی کی بیٹی کی شادی ہے اور ہم نے سوچا کہ ان کو خمس نہ نکالنا پڑے لہذا ہم نے 50,000 کا زیور خرید کر ان کو دے دیا تاکہ ان کو خمس نہ نکالنا پڑے, ایسا نہیں. اگر فرض کیجئے کہ ہم نے خمس نکال لیا تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, لیکن اگر وہ زیور ان کے پاس گیا اور وہ سال بھر استعمال نہیں ہوا تو ان کو الگ سے خمس نکالنا پڑے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ خمس کا فارمولا یہ ہے کہ جب تک ایک چیز ہماری ملکیت میں رہتی ہے اس وقت تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کا خمس نکالیں اگر اس کا سال پورا ہو گیا ہے, لیکن اگر یہ ملکیت ٹرانسفر ہو کے کسی دوسرے کی ملکیت بن جاتی ہے اور اس کی ملکیت میں اگر یہ چیز ایک سال پڑی رہتی ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس پر خمس نکالے. تو چاہے ہم نے اس زیور پر خمس نکال کے مثلا اپنی بھتیجی کو دیا اپنی بھانجی کو دیا مگر اس کے باوجود اگر ان کے پاس ایک سال تک وہ چیز پڑی رہی تو ان کو دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم پر خمس واجب نہ ہو مگر ہم نے کہا کہ چلو ان کو خمس ادا نہ کرنا پڑے اس وجہ سے ہم نے نکال کے دیا ہے, تو اگرچہ واجب نہیں تھا اس کے بعد نکال دیا اچھا کیا ثواب کا کام کیا مگر جیسے ان کی ملکیت میں جائے گا ان کو دوبارہ نکالنا پڑے گا. تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ گھریلو معاملات میں یہ چیز اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ ایک مرتبہ خمس نکال دیا جائے تو ساری زندگی خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اسی طرح سے اگر وہ ایک چیز ایک مرتبہ استعمال ہو جائے تو استعمال ہونے کے بعد اس پر خمس نہیں ہوتا ہے. مگر بزنس معاملات میں ایسا نہیں ہے, بزنس کے جتنے معاملات ہیں اس میں خمس کے مسائل بالکل الگ ہیں. اس میں طریقہ کار یہ کہ وہ چیز استعمال ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ کی خمس کی تاریخ ہے اس وقت اس کی کتنی ویلیو بچتی ہے, جتنی ویلیو اس کی بچے گی اس ویلیو کے اوپر اس پر خمس نکالنا پڑے گا چاہے اس کو استعمال کر لیا ہو اس کے باوجود. اب میں ایک مثال بناتا ہوں, فرض کیجئے کہ ہم نے اپنے گھر کے لیے ایک اسپلٹ خریدا, 25,000 قیمت تھی, لا کے لگایا اسی سال کی آمدنی ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی خمس نہیں. ابھی تو ہماری خمس کی تاریخ آئے گی اور پیسے بچیں گے تو خمس دینا ہوگا, مگر اس سے پہلے ہم نے اسپلٹ خرید لیا اور گھریلو پرپز میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا جب خمس کی تاریخ آئے گی تو اس اسپلٹ پر ہمیں خمس نہیں نکالنا, اس لیے کہ ہم نے اس کو استعمال کر دیا, بالکل جائز و حلال پرپز تھا, لہذا بات ختم ہو گئی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر فرض کیجئے ایک اسپلٹ ہم اپنے دفتر کے لیے خریدتے ہیں دفتر کے لیے بھی وہی 25,000 کا اسپلٹ خریدا ہے. مگر جب ہماری خمس کی تاریخ آئی 6 مہینے کے بعد, 8 مہینے کے بعد, 4 مہینے کے بعد, اب ہمیں کیلکولیشن کرنا پڑے گا کہ ہمارے دفتر میں پچھلے سال ہم نے کتنا خمس دیا تھا اور اس سال اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. چاہے وہ دفتر ہو یا دکان ہو یا کوئی بھی اور کاروبار ہو, پچھلے سال جو ہم خمس دے چکے تھے اس کے مقابلے میں بھی اس سال کتنا اضافہ ہوا ہے. تو ساری چیزوں کا کیلکولیشن کیا جائے گا, دفتر میں جتنی ہماری چیزیں ہیں, دکان میں جتنی ہماری چیزیں ہیں, یا اور مقامات پہ جو ہمارا بزنس ہے, مثلا گوڈاؤن میں ہماری جتنی چیزیں ہیں, ان ساری چیزوں کا کیلکولیشن کیا جائے گا. اور اس طرح سے کیلکولیشن کیا جائے گا کہ کیا اس کی قیمت کم ہوئی ہے یا اس کی قیمت بڑھی ہے. اگر اس چیز کی قیمت کم ہوئی ہے تو کم ہونے کے اعتبار سے خمس نکالنا ہے, اور اگر اس کی قیمت بڑھی ہے تو اس کی بڑھی ہوئی قیمت کے اعتبار سے خمس نکالنا ہے. اب آئیے ایک مثال بنائے آپ کے سامنے, ذرا ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہم نے دفتر کے لیے ایک اسپرٹ خریدا. اچھا مثلا ہمارا دفتر ایسا ہے کہ جس کی جتنی بھی قیمت تھی اس کا خمس ہم پچھلے سال نکال چکے تھے. مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ 5 لاکھ پر ہم خمس نکال چکے تھے, دفتر پر جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس تھیں ان ساری چیزوں کا خمس نکال گیا, لہذا 5 لاکھ پر ہم خمس نکال چکے ہیں. اس سال جب ہماری خمس کی تاریخ آ گئی اور ہم نے اس کا کیلکولیشن کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ 2 اسپلٹ دفتر میں زیادہ آئے. پچھلے سال 2 اسپلٹ نہیں لگے تھے, اس سال 2 اسپلٹ آ گئے. اور مثلا دفتر کے لیے گاڑی ہم نے خریدی ہے دفتری کام کاج کے لیے, لہذا گاڑی کا اضافہ ہو گیا, باقی کیش کا اضافہ نہیں ہوا. ایسٹس میں ان چیزوں کا اضافہ ہوا, کیش جتنا پچھلے سال تھا اتنا ہی اس سال ہے. یہ 2-4 چیزیں بڑھ گئی ہیں اور بس, یعنی یوں سمجھے کہ کھانے پینے کے بعد اتنا ہی پروفٹ بچا ہے, باقی کوئی پروفٹ نہیں بچا. یہ جو چیزیں لگ گئی ہیں یا بڑھ گئی ہیں اتنا پروفٹ بچا, باقی کوئی پروفٹ نہیں بچا. تو ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فرسٹ چیزیں دفتر میں ہم نے 2 اسپلٹ لگوائے, ہم نے خریدے تھے 25,000 کے 2, لیکن جب ہماری ہومس کی تاریخ آئی تو پتا چلا کہ ظاہر ہے 25,000 کی قیمت نہیں بچے گی, اب اس اسپلٹ کی قیمت 10,000 بچ گئی ہے. تو 10,000 کے حساب سے اس پر ہومس نکالنا پڑے گا, یہ معاف نہیں. اگرچہ 6 مہینے مسلسل میں اس کو استعمال کیا مگر اس کے باوجود اس پر ہومس نکالنا پڑے گا. تو گھریلو اخراجات کے ہومس کا طریقہ الگ ہے, بزنس کے اخراجات کا طریقہ کار بالکل الگ ہے ہومس نکالنے کے حوالے سے, لہذا اس پر خمس نکالنا پڑے گا. گاڑی ہم نے خریدی, مثلا جب خریدی تھی اس وقت 5 لاکھ کی تھی, اب اس کی قیمت کم ہو کے 4 لاکھ ہو گئی ہے, تو 4 لاکھ پر خمس نکالنا پڑے گا. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بنائی ہیں کہ جہاں چیزوں کی قیمت کم ہو گئی, اگر چیزوں کی قیمت کم ہو گئی ہے اس کے باوجود جو کم قیمت بچی ہے اس پر ہمیں خمس نکالنا ہے. لیکن عین ممکن ہے کہ کچھ چیزوں کی قیمت بڑھ جائے, مثلا فرض کیجیے کہ ہمارے پاس دفتر بھی ہے اور دفتر کے علاوہ ہمارے پاس گوڈاؤن بھی ہے. بزنس پرپز میں ایک چیز اور پیش نظر رکھنا ضروری ہے, بہت کم لوگوں کو شاید یہ بات معلوم ہے. فرض کیجیے کہ ہم نے دفتر لیا تھا, اس وقت ہم نے اس کا ہومس نکال دیا, جو دفتر ہم نے لیا تھا مثلا 4 لاکھ کا لیا تھا, 4 لاکھ پر ہم نے ہومس نکال لیا تھا اور اس کے بعد دفتر لیا تھا. بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر ایک مرتبہ دفتر کے اماؤنٹ پر ہومس نکال دیا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ ہومس نکال دیا لہٰذا یہ پاک ہے, لہٰذا اب آگے ہومس نکالنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں, بزنس معاملات میں ایسا ہے کہ جتنا آپ کا ایسٹ بڑھتا جائے گا اس بڑھے ہوئے ایسٹ پر بھی ہومس نکالنا ہے. لہذا جب ہم نے خریدا تھا اس وقت 4 لاکھ کا دفتر تھا, ہم نے ہومس نکال لیا, بالکل صحیح کیا, مگر ایک سال کے بعد اس دفتر کی قیمت 5 لاکھ روپے ہو گئی, تو 1 لاکھ روپے کا ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے, لہذا اس 1 لاکھ روپے کو مزید ہومس نکالنا پڑے گا. تو اگرچہ وہ چیز اپنی جگہ کھڑی بھی ہے, جیسی ہے ویسی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, مگر جو تبدیلی آئی وہ کیا ہے, مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اس کی قیمت بڑھ گئی. تو مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے اور وہ بزنس سے تعلق رکھنے والی چیز ہو, تو ایسی صورت میں جو ہومس ہم دے چکے ہیں اس کے بعد جتنی اس کی قیمت بڑھی ہے اس بڑھی ہوئی قیمت کا بھی ہومس نکالنا پڑتا ہے. خاص بزنس کا یہ مسئلہ ہے. یہی مسئلہ گوڈاؤن کا تھا, ہم نے گوڈاؤن خریدا تھا مثلا 10 لاکھ روپے میں, 10 لاکھ کا ہم نے ہومس بھی نکال دیا تھا, لہذا وہ پاک و پاکیزہ تھا. لیکن ایک سال کے بعد, 2 سال کے بعد, اچھا میں نے ایک سال کی مثال پیش کی ہے مگر یہ ایک سال کا مسئلہ نہیں, ہر سال کا مسئلہ ہے. ایک سال کے بعد مثلا اس کی قیمت 11 لاکھ ہو گئی تو 1 لاکھ کا ہومس نکالنا پڑے, پھر اس کے بعد اس کی قیمت 12 لاکھ ہو گئی تو مزید 1 لاکھ پر ہومس اس کا نکالنا پڑے. تو ہر سال جو اس کی ویلیو اپریشیٹ ہو رہی ہے, ہر سال جو اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, اس بڑھی ہوئی قیمت پر بھی ہومس نکالنا ہوتا ہے بزنس کے حوالے سے. اور اگر چیزوں کی قیمت کم ہو جائے تو ڈیپریسیشن کے حوالے سے اس کا خمس نکالنا پڑتا ہے کہ اس کی قیمت کم ہو گئی، لہذا کم کے اعتبار سے اس کا خمس نکالنا پڑے گا. تو گھریلو اخراجات میں جس انداز سے خمس نکالا جاتا ہے وہ الگ ہے، بزنس معاملات میں جس انداز سے خمس نکالا جاتا ہے وہ الگ ہے. بزنس معاملات میں چیز استعمال ہو جائے اس کے باوجود اس کا خمس نکالنا ضروری ہوتا ہے، گھریلو اخراجات میں ایسا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. اب آخری بات جو بہت سارے لوگوں کی جانب سے پوچھی بھی گئی ہے کہ ٹھیک ہے بزنس کا معاملہ اسی طرح کا ہے، ہم شیئرز پر کیسے خمس نکالیں؟ آج کل شیئر مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں نے انویسٹ کر رکھا ہے اور دیکھتے ہی دیکھے لکھوں پتی بن گئے، لکھوں پتی نہیں کروڑ پتی بن گئے. دیکھتے ہی دیکھتے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارے یہ آدمی اور اتنا پیسے والا بن گیا ہے، اتنا مالدار بن گیا ہے. یعنی کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ اسمگلر بھی اتنی تیزی سے پیسہ نہیں کما سکتا جتنے یہ اسٹاک مارکیٹ والے کما رہے ہوتے، اتنی تیزی سے پیسہ کما رہے ہوتے. اچھا اتنی تیزی سے نیچے بھی جا رہے ہوتے ہیں، دونوں پہلو اپنے مقام پر. خیر اگر شیئرز میں انویسٹ کر رکھا ہے تو شیئرز کا خمس کیسے نکالا جائے؟ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ الگ ہے، آیت اللہ خوئی کا مسئلہ الگ ہے. آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ بالکل سمپل ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کو اپنی خمس کی تاریخ پر دیکھنا ہے کہ خمس کی تاریخ پر جو شیئرز آپ کے پاس پڑے ہیں اس تاریخ میں ان شیئرز کی کیا ویلیو ہے. اگر فرض کیجئے کہ پچھلے سال ہم نے خمس نکال دیا تھا، ہمارے شیئرز کی ویلیو تھی مثلا 200 روپے، 200 روپے کے حساب سے ہم نے خمس نکال دیا، اس سال اسٹاک مارکیٹ بہت اوپر چلی گئی ہے اور جا رہی ابھی بھی اوپر، تو وہ شیئرز کے جو 200 روپے کے تھے اب 250 روپے کے ہو گئے، تو 200 کے حساب سے خمس نکال چکے تھے، مزید 50 کے حساب سے اور خمس نکالنا پڑے گا. تو شیئرز کا کیلکولیشن آیت اللہ سیستانی کے یہاں اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ جب ہمارے خمس نکالنے کی تاریخ ہے اس تاریخ میں شیئرز کی کیا ویلیو ہے، جو ویلیو ہوگی اس کے اعتبار سے خمس نکالنا پڑے گا. اگر فرض کیجئے کہ 200 سے 250 ہو گئی ہے تو 50 روپے خمس نکالنا پڑے گا، لیکن اگر فرض کیجئے کہ 200 سے 150 ہو گئی ہے تو لوگوں نے ایک مرتبہ سوال بھی کیا تھا کہ پھر کیا مشتہد ہمیں پیسے واپس کریں گے؟ یعنی جب گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیا جاتا ہے اور زبردستی گورنمنٹ وصول کر رہی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہاں تو یہ سوال کبھی نہیں ہوتا، وہاں پلٹ گیا. یعنی گورنمنٹ نے ریبیٹ دیا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کہہ بھی رہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آپ کا پیسہ واپس کر دیں گے، وہ واپس لینے بھی لوگ اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ جتنا پیسہ نکلوائیں گے اسے ڈبل خرچ کرنا پڑ جائے گا. تو ایسے تمام مقامات پہ کہ جہاں زبردستی حکومت لے رہی ہوتی ہے وہاں اس قسم کے کوئی سوال نہیں کرتا ہے، اور جہاں ایک مرتبہ یہ رقم امام یا نائب امام کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی جو پیسے کم ہو گئے کیا اس کا جبران مشتہد کرے گا؟ یاد رکھیے کہ مشتہد کے پاس جیسے ہی پیسہ آتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مستحقین تک پہنچ جائے، صحیح مقام پر یہ پیسہ استعمال ہو جائے. مستحقین کا مطلب یا تو غریب افراد تک پہنچ جائے، یا مثلا جو بھی مدارس ہیں یا دینی کام کاج کے جتنے ادارے ہیں ان تک یہ پیسہ پہنچ جائے تاکہ ان کی ایکٹیویٹیز برابر چلتی رہے، ان کا کام برابر چلتا رہے. تو اگر آپ ایک سال کے بعد مشاہد کے پاس پیسہ مانگنے جائیں گے تو بیچارے کی جیب خالی ہوگی، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا کہ جو نکال کے آپ کو دے سکے، اور یہ سوال ایک طرح سے بیکار ہو فضول سوال ہے. تو یہ سمجھ لیجیے اگر شیئرز کی قیمت 200 روپے ہے اور کم ہو کے 150 روپے ہو گئی اب آپ کو خمس نہیں دینا. مگر نیکسٹ ایئر جب آپ شیئرز کا کیلکولیشن کریں گے تو اس طرح سے کیلکولیشن نہیں کریں گے کہ چونکہ 200 روپے پہ میں خمس دے چکا تھا، شیئرز کی قیمت گر کر 150 روپے ہو چکی اور 150 کے بعد پھر دوبارہ ایک سال کے بعد 200 تک پہنچ گئی ہے، تو 200 پر تو میں پہلے ہی خمس دے چکا تھا لہٰذا مجھ پہ خمس نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط ہے کیلکولیشن کا طریقہ. اگر شیئرز کی قیمت کم ہو کے 150 ہو گئی ہے تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا ایسٹ کم ہو گیا، ہمارا ایسٹ اس سال کم ہو گیا، مگر اگر نیکسٹ ایئر وہ بڑھ کے پھر 200 ہو جاتی ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ پھر دوبارہ ہمارے ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے، اور ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے تو 50 روپے کے اعتبار سے پھر دوبارہ خمس دینا پڑے گا. تو آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ جو آپ کی خمس کی تاریخ ہے اس تاریخ میں دیکھیے کہ شیئرز کی کیا ویلیو ہے، اگر بڑی ہوئی ویلیو ہے تو بڑی ہوئی ویلیو کے حساب سے اس کا پیمنٹ کرنا ہے، خمس نکالنا ہے، اور اگر اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے تو کوئی خمس نہیں ہے، پھر ایسی صورت میں اگلے سال ہو سکتا ہے آپ کے آپ پر ذمہ داری آ جائے. البتہ آیت اللہ یہ خوئی کا مسئلہ ذرا سا اس اعتبار سے مختلف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیئرز کا کاروبار کرنے والے افراد،
یا کوئی بھی بزنس کرنے والے افراد، ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پورے سال کے دوران میں شیئرز کی ہائیسٹ ویلیو کیا رہی ہے. جس دن خمس نکال رہے ہیں اس تاریخ کو نہیں دیکھنا، پورے سال کے دوران میں شیئرز کی ہائیسٹ ویلیو کیا رہی ہے، جو ہائیسٹ ویلیو رہی ہے اس کے اعتبار سے خمس نکالنا ہے. فرض کیجئے کہ ہم نے خریدا تھا 200 روپے پر، 200 روپے کے حساب سے ہم نے خمس نکال بھی دیا، سال کے دوران میں شیئرز کی قیمت چلے گی 300 روپے، پھر کم ہو کے آ گئی 250 روپے پر، تو آیت اللہ سیستانی کے مطابق تو آپ کو 50 روپے مزید خمس نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ 200 روپے کا خمس نکال چکے تھے، اب 50 روپے شیئرز کی قیمت بڑھی ہے، لہذا مزید 50 روپے کے حساب سے خمس نکالیں. آیت اللہ کوئی کہہ رہے نہیں، پورے سال کے دوران میں چونکہ اس کی ہائیسٹ ویلیو 300 تک پہنچ چکی تھی، تو اب آپ کو 50 روپے خمس نہیں نکالنا، فی شیئر 100 روپے کے حساب سے خمس نکالنا، جو ہائیسٹ ویلیو تھی. جو ہائیسٹ ویلیو تھی اس پر اگر آپ نے بیچ دیا ہوتا تو آپ کے ہاتھ میں وہ کیش آ جاتا، پھر آپ جیسا چاہتے کرتے، مگر مزید منافع کے لالچ میں یا مزید بزنس کے لالچ میں آپ نے اس کو نہیں بیچا اور اس کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی، تو جو ویلیو ڈاؤن ہو گئی اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. لہذا ایسی صورت میں جو اختتامی تاریخ پر اس کی ویلیو 250 ہو گئی ہے، تو اگرچہ ویلیو 50 روپے گر گئی ہے، مگر اس کے باوجود جو اس کی ہائیسٹ ویلیو تھی یعنی 300 روپے، اس کے حساب سے خمس نکالنا پڑے گا. لہذا جتنے بھی شیئرز کا کام کرنے والے ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کون کون سے شیئرز ہیں اور ان کی سال کے دوران میں ہائیسٹ ویلیو کیا رہی ہے، اس ہائیسٹ ویلیو کے اوپر ان کو خمس دینا پڑے گا. جو مختصر سی باتیں میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے واضح نہ ہو، اور کچھ لوگوں کے لیے اس لیے بھی واضح نہیں ہوگی کہ ان کا یہ کام ہی نہیں، ان کا بزنس ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ واضح نہیں ہو، تو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ان کا یہ پرابلم بھی نہیں ہے. جن لوگوں کے شیئرز کے مسائل ہیں، اگر میری گفتگو سے اب بھی کوئی بات مبہم رہ گئی ہو، غیر واضح رہ گئی ہو، تو میری گزارش ایک سوال لے کے بھیج دیجیے، میں کوشش کروں گا کہ کل اس کی ذرا تفصیل سے زیادہ وضاحت کر دوں. ایک مرتبہ بابا جو بلند سلوات پڑھیے. قرآن کی آیات ان بچوں کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول کو یہ ہدایات دے رہی ہیں کہ اگر تم نے کسی بچے کو لے کر پالا ہے تو ایسی صورت میں نہ تم اس کے باپ کہلاؤ گے، نہ لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ اس بچے کو تمہارا باپ سمجھیں، لہذا ہونا تو اصل طریقہ کار یہ ہے کہ جو بچے کا اصل باپ ہے اس کے نام سے پکارے. اس نام سے اس کو، اور اگر وہ کسی کا غلام رہا تو اس کے نام سے پکارا جائے. چلیں یہ مسئلہ اس وقت ہمارے زیر نظر نہیں، مگر جس انداز سے قرآن کی آیتیں آئیں اور لوگوں کو اس حوالے سے انسٹرکشن دی، تو وہ دور ایسا دور تھا کہ جو مسلمان بنے تھے ایک اعتبار سے سچے مسلمان بن گئے تھے، ان کی اکثریت ایسی تھی کہ جو حقیقت میں دین اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے، لہذا انہوں نے رسول کی تعلیمات کو قبول کیا تھا. ایک افراد ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے زبانی اسلام قبول کیا ہو، مگر ان کی تعداد اس زمانے میں بہت کم تھی. زیادہ افراد ہوتے کہ جنہوں نے حقیقتا دل سے اسلام قبول کیا تھا، لہذا قرآن کی ہر آیت پر وہ آمنا و صدقنا کہتے تھے اور پورے خلوص کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ وہ اس پر عمل کرتے تھے. اس حد تک عمل کرتے تھے کہ اگر کسی مقام پر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو خدشہ ہونے لگتا تھا کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، اور معمولی گناہ پر اتنے وہ خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ رسول کے پاس آ کر اپنے معاملے کو ڈسکس کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کس طرح سے یہ گناہ معاف ہو جائے، یا رسول سے کہتے تھے کہ آپ دعا کیجئے کہ خدا ہمارا یہ گناہ معاف کرے. جس انداز سے انہوں نے اسلام کو سمجھا اور سیکھا تھا، یوں سمجھ لیجیے کہ انہوں نے روح اسلام کو سمجھ لیا تھا. روح اسلام کیا ہے؟ روح اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روح اسلام یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھیں، روح اسلام یہ نہیں کہ ہم حج دیں، حج کریں، زکات دیں، خمس دیں.
چار رکعت نافلہ میں دو دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ظہر کی آٹھ رکعت نافلہ ہے, عصر کی آٹھ رکعت نافلہ ہے, مگر ہر ایک کو دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے. ہمارے یہاں یہ دو دو رکعت پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ ڈائریکٹ چار رکعت نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اگر دو کے بجائے چار رکعت پڑھ لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آخر اس کی کوئی نہ کوئی لاجک تو ہونا چاہیے. یہ مانا یعنی اس پرچے میں یہ جملہ بالکل واضح اور صاف لکھا ہوں کہ مانا کہ معصومین نے کہا کہ دو دو رکعت کر کے پڑھو, مگر معصومین نے اس کی کوئی نہ کوئی علت تو بتائی ہوگی, کوئی نہ کوئی ریزن تو اس کا بتایا ہوگا. آپ یہ سوال کی نوعیت آپ پیچھے نظر رکھیے. یہ اگرچہ اسلام کے واجبات پر عمل کر رہے ہیں, یعنی نماز جو واجب نمازیں یہ تو پڑھ ہی رہے ہیں, سنت نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, نافلہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, مگر نافلہ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی ان کو اسلام کی روح کے متعلق اطمینان نہیں ہے کہ جس طرح سے اسلام نے حکم دیا یہ بالکل پرفیکٹ حکم ہو سکتا ہے. لہذا دو دو کے بجائے چار چار رکعت کا سوال پوچھیں گے, چار رکعت نافلہ نماز کیوں نہیں بنے گی؟ اچھا میں ایک بات بتا دوں, جو ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے کسی ادیب شاعر نے لکھا ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا, یہ بالکل اپنی جگہ پرفیکٹ بات ہے. اگر پروردگار نے چار چار رکعت نماز بنائی ہوتی تو سوال یہ کیا تھا کہ دو دو رکعت کیوں نہیں بنائی؟ پھر الٹا سوال ہوتا, یعنی اگر گردن سامنے سے پکڑنے کا موقع ملے تو سامنے سے گردن پکڑو, سامنے سے گردن پکڑنے کا موقع نہیں ملے تو پیچھے سے گردن پکڑو, کہیں نہ کہیں سے گردن پکڑ کے گردن دبانی ہے, گردن کو ٹیڑھا کرنا ہے. اسلام کی جتنی عبادات ہیں, جتنی تعلیمات ہیں, اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اسلام کے بہت سارے ایسے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جس کی علت کسی کو نہیں معلوم ہے. اچھا سوال کے آخر میں لکھا بھی ہے کہ میں نے یہ سوال بہت سارے علماء سے کیا, کسی نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا. یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب کوئی بھی خاطر خواہ دے ہی نہیں سکتا ہے. عام علماء کی بات چھوڑیے, مجتہدین کی بات چھوڑیے, مراجع کرام بھی خاطر خواہ جواب نہیں دیں گے. اور اگر فرض کیجیے کہ خاطر خواہ جواب کہیں سے مل بھی جاتا ہے, اور کہاں سے مل سکتا ہے خاطر خواہ جواب؟ اگر یہ مل بھی سکتا ہے تو معصومین کے پاس سے مل سکتا ہے. اگر آپ کو اس کا ریزن بتا بھی دیا جائے, معصومین اگر کسی مقام پر ریزن بتا بھی دیں, تو یاد رکھیے گا کہ اس ریزن کی وجہ سے اس عبادت کو انجام نہیں دیا جائے گا. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اچھا یہ والا ریزن ہے اس لیے یہ عبادت ایسی ہے, یہ لاجک ہے اس لیے ہمیں یہ والا حکم دیا گیا کہ تم یہ کام کرو, مثلا عورتوں کو حکم دیا گیا تم حجاب کرو, اس کے پیچھے یہ والی لاجک, مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم داڑھی رکھو, اس داڑھی کے پیچھے یہ لاجک ہے. جو رکھنے والے ہیں وہ بغیر لاجک کے بھی رکھ رہے ہیں, اور جو نہیں رکھنے والے ہیں ان کو کتنا ہی لاجک سمجھا دیا, لاجک کے بعد بھی نہیں رکھیں گے وہ. تو اصل چیز وہ نہیں ہے کہ جو اس حکم کے بارے میں لاجک بتائی جا رہی ہے, اس چیز کے بارے میں جو ریزن بتایا جا رہا ہے وہ اصل چیز نہیں ہے. اور اگر کسی مقام پر یہ ریزن آ بھی جائے کہ دیکھو یہ ریزن ہے اس کی وجہ سے یہ آرڈر دیا گیا تم کو, تو اس کے باوجود اس ریزن کی وجہ سے ہم وہ عبادت انجام نہیں دیں گے. اگر ریزن نکل بھی جائے تب بھی وہ عبادت ہمیں انجام دینا پڑے گی. سب سے بڑی اور شاندار مثال تو اس کی خود رمضان کے روزے ہیں. کیا آیت ہے رمضان کے روزوں میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزہ اسی طرح سے فرض کیا گیا اے صاحبان ایمان جیسے پچھلی امت پر فرض کیا گیا تھا. ریزن کیا ہے؟ ریزن بتایا جا رہا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ ریزن ہے, آیت کے آخر میں ریزن بتایا گیا. مگر اگر فرض کیجیے کہ کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے پیش آ جاتی ہے کہ جہاں یہ ریزن پورا نہ اتر رہا ہو, تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر روزہ معاف ہو جائے گا. خود قرآن کہہ رہا ہے, یعنی قرآن سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کا ریزن یہ کہ تقویٰ. اگر فرض کیجیے کہ اس مجمع میں سے کوئی ایک شخص اٹھ کر مجھ سے یہ کہے کہ مولانا صاحب قرآن نے یہ ریزن بتایا کہ روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ تم متقی بن جاؤ, اور میں اپنے آپ کو بالکل متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, مگر کم از کم میں تو اپنے آپ کو بالکل متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہوں, جس تقویٰ کی بات اسلام نے کی ہے بے آئینی وہ تقویٰ مجھ میں موجود ہے, تو کیا میں اس سے یہ کہوں گا کہ اچھا تم میں تقویٰ آ گیا تو پھر تو تمہیں روزہ رکھنے کا فائدہ ہی نہیں, چلو تم روزہ چھوڑ دو؟ کبھی ایسا اس شخص سے کہا جا سکتا؟ کسی سے نہیں کہا جا سکتا. بھائی تم متقی چاہے کتنے ہی بن گئے ہو, ہزار لاکھ متقی بن گئے ہو, مگر اس کے باوجود تمہیں روزہ رکھنا پڑے. تو اگر کسی مقام پر ریزن آ بھی جاتا ہے, اس کی لاجک آ بھی جاتی ہے, تب بھی وہ بات ختم نہیں ہوگی, وہ عبادت تو انجام دینا پڑے گی, عبادت تو اسی انداز سے کرنا پڑے گی جیسا اسلام کا حکم ہے. تو روح اسلام یہ ہے کہ کئی مقامات پر تو لاجک بتا ہی نہیں گئی ہے, اور اگر چند مقامات پر لاجک بتا بھی دی گئی ہے تو وہ لاجک ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس لاجک کی وجہ سے ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں, نہیں, پھر بھی ہمیں یہ عبادت انجام دینا پڑے گی, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اب اگر آپ کو مثالیں سننا ہو تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں کسی کو لاجک نہیں معلوم. یہ نافلہ کے حوالے سے جو سوال پوچھا گیا کہ چار رکعت کیوں نہیں رکھی گئی ہے, کسی کو نہیں معلوم. بڑے سے بڑے مرضے کو نہیں معلوم ہوگا کہ چار رکعت کیوں نہیں رکھی گئی ہے, اسلام نے دو رکعت نماز کیوں رکھی. اور فقط اس کی بات نہیں ہے, ہر نماز کا یہ مسئلہ ہے. فجر کی نماز دو رکعت کیوں رکھی گئی ہے, تین رکعت کیوں نہیں رکھی گئی؟ ظہر کی نماز چار رکعت کیوں رکھی گئی, پانچ رکعت کیوں نہیں رکھی گئی؟ مغرب کی نماز تین رکعت کیوں رکھی گئی, دو رکعت کیوں نہیں رکھی؟ کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں معلوم. روزے کا ٹائم فجر سے لے کر مغرب تک کیوں رکھا گیا؟ اس میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. پروردگارہ, تجھے اگر 14 گھنٹے کا روزہ چاہیے, ہم 14 گھنٹے کا روزہ تجھے دیں گے, مگر بجائے اس کے کہ شہری میں جو اٹھنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے, یہ تجھے تو خالی معاف کر دے, ہمیں صبح 10 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک ہم روزہ رکھیں گے اور بے دھڑک رکھیں گے. اگر تو ایک مہینہ کہہ رہا, ہم ایک مہینہ نہیں دو مہینہ روزہ رکھیں گے, کوئی پرابلم نہیں. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی خدا کو اگر 14 گھنٹے ہمیں بھوکا رکھنا ہے, 14 گھنٹے ہمیں پیاسا رکھنا ہے, تو ہم رہنے کے لیے تیار ہیں, خالی ٹائمنگ چینج کر دے, بس ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا. جس انداز سے عبادت بتائی گئی ہے بالکل اسی انداز سے عبادت انجام دینا پڑے گی, تب وہ جا کے عبادت نہیں. اس کی لاجک کیا ہے کہ سحری کے وقت ہی اٹھو؟ پتہ نہیں, معلوم نہیں. اب اگر کوئی آگے کہے, میڈیکل کا کوئی اسٹوڈنٹ آگے کہے کہ مولانا صاحب سحری میں اٹھنے کے بہت فائدے ہیں, تو سحری میں اٹھنے کے خالی رمضان مہینے تو فائدے نہیں ہیں, شعبان مہینے میں فائدے ہیں. شعبان مہینے میں آپ ایسا کر لیجیے, شعبان میں تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم, یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک انسان کو روح اسلام سمجھ میں نہ آئے کہ اسلام کی روح کیا ہے, اسلام کی روح یہ ہے کہ جو تمہیں حکم دیا گیا بس تم اس کی اطاعت کرو, اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. یہ وہ چیز تھی کہ جو ابتدائی طور پر مسلمانوں کے ذہن میں بہت زیادہ راسخ تھی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام نے یہ حکم دیا کہ لڑکوں کو اپنے اصلی باپ کے نام سے پکارو. اچھا, اب پکارتے پکارتے مثلا ان کو ایک ٹائم گزر گیا تھا, زید بن محمد کہتے کہتے ایک ٹائم گزر گیا تھا. اور عربوں کے یہاں خاص ایک طریقہ بھی ہے, وہ عام طور پر ڈائریکٹ نام لے کر نہیں پکارتے ہیں, بلکہ ان کا نام, ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, بنت زہرا, یعنی زہرا کی بیٹی. یا جیسے ہم ابھی 19 رمضان کی شب آئے گی, ابن ملزم, ملزم کا بیٹا. تو عربوں کے یہاں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے یا ماں کے نام سے پکارا, یہ بہت عام ہے. تو اب اگر باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے, ابن محمد کہہ کے لوگ پکارتے ہیں. اب اگر بائی مسٹیک فرض کیجئے کہ یہ طریقہ چلتا رہا, اچانک قرآن کی آیت نے کہا کہ خبردار ان کو اصلی باپ کے نام سے پکارو. اب اصلی باپ کا نام ہے حارثہ, تو ایک عرصے تک ابن محمد کہہ کے پکارتے رہے, اب اچانک اگر ان کو کہنا پڑا ابن حارثہ تو ان کی زبان پہ نہیں چڑھا. تو بائی مسٹیک اگر وہ ابن محمد کہہ دیں تو کیا ہوگا؟ یہ گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے؟ مسلمان پریشان ہو, گھبرائے. اس کے نتیجے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ فلا جناح علیکم فیما اخطأتم بہ, دیکھو اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں, کوئی حرج نہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو اصلی باپ کے نام سے پکارو, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک عرصے تک کہتے 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 تمہاری زبان پہ چڑھ گیا, لہذا غلط نام اگر تمہاری زبان سے آ گیا تو کوئی حرج نہیں, اگر مسٹیک ہو جاتی ہے. ولکن ما تعمد قلوبکم, ہاں مگر جو جان بوجھ کے تمہارے دل وہ چیزیں انجام دیتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہے, تو اس کے لیے جو ہے یہ یقیناً بہت بڑا جرم ہے, یہ گناہ کا کام ہوگا. جو مسٹیک ہو جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جان بوجھ کے یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب اگر ایک شخص نے ایک یتیم بچے کو لے کے پالا ہے, اپنے ہی رشتے دار سے, اپنے ہی رشتے داروں میں سے ہے, چاہے وہ بہن کا بیٹا ہو, مثلا بہن کا ایک بیٹا تھا, اس کی دوبارہ شادی کرنا پڑ گئی, تو اب شادی کر کے دوسری جگہ بھیجنا پڑ گیا, اس کا جو بیٹا تھا اسے خود پالنا پڑ گیا, بہنوں کا انتقال ہو گیا تھا یا مثلا طلاق ہو گئی تھی, تو بہن کے بیٹے کو ہم پال لیں. اگر انتقال ہو گیا تو یہ بچہ یتیم ہے, اور یتیم بچے کو ہم پال لیں, تو یتیم بچے کو اگر ہم بہت اچھی طرح سے پال لیں, بالکل اپنے بچوں کی طرح پال رہے ہیں, تو ایسی صورت میں جو ہمارے بچے کر رہے ہیں وہی وہ کر رہا ہے, اور جو ہمارے بچے بول رہے ہیں وہی وہ بچہ بول رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم نے تو اپنے اعتبار سے پوری دیانتداری سے کام کیا اور اچھے انداز سے اس بچے کو پالا ہے, مگر اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ اس بچے کو اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارو, جو پال رہا ہے اس کے نام سے نہ پکارو, تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ بےچارا ایک آدمی پال رہا ہے, پیسہ خرچ کر رہا ہے, توانائی صرف کر رہا ہے, اس کی پرورش کر رہا ہے, مگر اس کے باوجود اس کا نام لینے کی ممانعت تھی کہ خبردار اس کا نام نہ لو. یہاں تک کہ دینی بھائی کہنا پڑے تو دینی بھائی کہو, اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کے آقا کا نام لینا پڑتا تو آقا کا نام لو, مگر جو پال رہا ہے اس کا نام نہ لو. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی. تو اب پروردگار نے اس پورے ٹاپک کے اختتام پر ایک آیت بیان کی ہے, وہ کیا ہے؟ کان اللہ غفور الرحیم. تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اس بچے کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی, زیادتی ہوگی کہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے والد ہیں, مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے والد ہیں. تو ذرا سا ایک ذہنی تفاوت پیدا ہو جائے گا, اس کو ذرا انفیریئرٹی کمپلیکس میں یہ بچہ مبتلا ہو جائے گا کہ بھائی اس کا تو باپ موجود ہے, میرا باپ موجود نہیں ہے. یہ اپنے باپ کو باپ کہہ کے پکار سکتا ہے, میں اس کو اپنا باپ کہہ کے نہیں پکار سکتا, حالانکہ پال لائی بالکل باپ کی طرح. تو یہ جو انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جائے گا, جس کی وجہ سے اس بچے پر غلط امپیکٹ, غلط اثر پڑنے کا اندیشہ ہے. یہ جو ہمارے ذہن نئی نئی باتیں سوچتے ہیں, نئی نئی اختراع سوچتے ہیں, اس کا جواب قرآن کی آیت دے رہی ہے کہ تم کیا پالو گے اور تم کیا پرورش کرو گے اور تم کیا اس کو ہدایت دو گے اور تم کیا پیسہ خرچ کرو گے. کان اللہ غفور الرحیم, اصل مہربانی کرنے والا تو اللہ ہے, اصل رحم کرنے والا تو اللہ ہے. لہذا اگر یہ بچہ ایک اعتبار سے کسی طرح سے یہ بات سوچ بھی رہا ہے تو یہ نہ سمجھو عین ممکن ہے کہ پروردگار اس بچے پر اتنا رحم کرے, اتنا رحم کرے کہ اس کی مثال ایسی بن جائے کہ جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہوتا ہے اس کی مثال بھی اس کے سامنے ہیز ہو جائے. اور قارون کی مثال ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. آپ لوگوں میں سے اکثر نے قارون کی ابتدائی زندگی کو دیکھا, اس کے متعلق سنا ہوگا, اور اختتامی زندگی. ابتدائی زندگی اس کی کیا تھی؟ جب قارون پیدا ہوا تھا تو جس کشتی میں اس کی ماں تھی اس کشتی میں بچے کی ولادت, اس قارون کی ولادت ہوئی تھی, اور جس کشتی میں ولادت ہوئی تھی وہ سمندر کی نظر ہو گئی, طوفان کی نظر ہو گئی, کشتی ٹوٹ گئی, سارے کے سارے کشتی کے سوار مر گئے, اگر بچا تو فقط یہ قارون اکیلا بچا تھا. کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود ایک ٹکڑا, فقط ایک لکڑی کا تختہ, اس پر پروردگار نے قارون کو رکھا اور یہ لکڑی کا ٹکڑا تیرتے 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 کنارے تک پہنچ گیا. ابتدا یہ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر بیچارے پر کتنی زیادتی ہوئی, اس پر بیچارے پر کتنا ظلم ہوا. وہ جو اپنے باپ کو باپ کہتا ہے اور جو پالنے والا ہے اس کو باپ نہیں کہہ سکتا, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جاتی ہے, مگر نہیں. آپ دیکھیں کہ مثال کیسی بنائیے. پروردگار ایسی ایسی شاندار مثالیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. یہ ابتدائی زندگی قارون کی ہے کہ لکڑی کے ٹکڑے پر ایسا ڈاواڈول ہے کہ جہاں ساری کشتی, ساری کشتی ڈوب کے ختم ہو چکی ہے, اس بچے کے ختم ہونے میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں بچتا, اس کو تو یقین مر جانا چاہیے, مگر اسی کو پروردگار نے بچا لیا. اور بچانے کے بعد اس کا مستقبل کیا ہے, اس کا فیوچر کیا ہے؟ دنیا کا ایسا زبردست قسم کا امیر ترین آدمی کہ تاریخ انسانیت جب تک باقی رہے گی اور یاد رہے گی لوگوں کو قارون کا نام یاد رہے گا کہ اتنا امیر آدمی تھا, وہ اتنا پیسے والا آدمی. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ذرا بچے کا ذہن اپسیٹ ہو گیا, بےچارہ انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو گیا. آپ فکر نہ کریں, زیادہ رحم کرنے والا پروردگار ہے, زیادہ مغفرت کرنے والا پروردگار ہے, وہ جانتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. ایک سلوات پڑھی محمد والے محمد. بس میں ایک آخری آیت کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی زیادہ وضاحت میں کر چکا تھا, اور باقی وضاحت جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ذرا تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آخری آیت کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی مومنین کے مقابلے میں مومنین کی جان سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں. کل اس کی وضاحت میں زیادہ تفصیل سے کر چکا تھا. اگر انسان کا ذہن اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ یہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے بہتری چاہتے ہیں, ہر اعتبار سے ہمارے مفادات کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر اس میں کسی انسان کو کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم پر تم سے زیادہ نبی کا حق ہے, وہ خوش ہوگا. بجائے کسی طرح کا اعتراض کرنے کے وہ خوش ہوگا کہ اگر نبی کا مجھ پر حق ہے, اس کا مطلب ہے کہ نبی کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. نبی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا, نبی کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ بہت سارے مسلمان اس پر اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ مغرب کی دنیا نے کچھ اور سکھایا ہے لوگوں کو. مغرب کی دنیا کا جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے وہ ماں باپ کا احترام بھی بھلا رہے ہیں، ماں باپ کا احترام بھی ختم کر رہے ہیں، تو نبی تو ان کی نگاہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ ایک جرمن سے ہم نے سوال کیا تھا کہ فرض کیجئے کہ جناب عیسیٰ کا ایک حکم ہو کہ مثلا چرچ میں اس طرح سے تم عبادت انجام دو، اور دوسری طرف ایک سائنٹسٹ ہے جو یہ کہہ رہا کہ اگر اس طرح سے تم نے عبادت انجام دی تو تمہیں یہ نقصان پہنچے گا، تم جناب عیسیٰ کی بات مانو گے یا سائنٹسٹ کی بات مانو گے؟ اس نے کھٹک سے جواب دیا کہ میں سائنٹسٹ کی بات مانوں گا۔ عیسائی چرچ میں جانے والا، باقاعدہ عبادت کرنے والا، مگر وہ اپنے نبی کو فقط اس حد تک مانتا ہے کہ جو اس کی رسومات ہے اس کو اگر میں پورا کر لوں تو بس میری ذمہ داری ختم ہوگی، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ایک مقام پر جناب عیسیٰ کو کھڑا کر دیا جائے، دوسرے مقام پر سائنٹسٹ کو کھڑا کر دیا جائے، اور دونوں اپنی اپنی باتیں پیش کر رہے ہوں، اور دونوں ایک شخص کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو مغرب کا معاشرہ اس وقت اس طرح سے بن گیا ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، سائنٹسٹ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ یعنی اتنا نبی کو گرایا، اتنا نبی کو گرایا، اتنا نبی کو گرایا کہ اب نبی کی کوئی ویلیو نہیں بچی ہے، اور مسلمانوں کا طریقہ کار بالکل الٹا بتایا گیا کہ نبی کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس مرتبے اور منزل کو نبی کی ہستی پہنچی ہوتی ہے، لہذا جو انہوں نے حکم دے دیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ بات ایسی تھی کہ آج کی دنیا میں بالخصوص اگر نان مسلم دنیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی کے بعد خود مسلمانوں کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ یزید نے یہ سارا واقعہ کربلا کیوں برپا کیا تھا؟ اس لیے کہ جو باتیں نبی بیان کیے کر کے گئے تھے، نبی کی باتوں کو وہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اہمیت دینا تو بہت دور کی بات، نبی کو نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ بنیادی ریزن یہ ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نبی کی کوئی وقت نہیں ہے، معاذ اللہ نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو رفتہ رفتہ وہ یزید کی منزل ہی پر پہنچے گا، یہ یقین جانیے، رفتہ رفتہ یزیدی کی منزل پر پہنچے گا۔ اور جس مسلمان کے ذہن، جس مسلمان کا ذہن یہ بات قبول کر لے کہ نہیں نبی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ برتر مرتبہ ہے، تو وہ ہمیشہ ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا رہے گا۔ جو یزید نے اپنے دربار میں بیٹھ کر اشعار بیان کیے تھے، اس سے بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی کہ یزید نے یہ سارا کام کیوں کیا تھا۔ مگر جو واقعات ہوئے وہ تو بڑے دلسوز واقعات تھے، ان کو سننے کے بعد تو انسان کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ جب کربلا کے میدان میں حسین سے ایک ایک اجازت مانگنے آئے تو اصحاب حسین اجازت مانگنے کے لیے آئے، مولا نے اجازت دے دی۔ انصار حسین اجازت مانگنے کے لیے آئے، حسین نے اجازت دے دی۔ ان کی اولاد اجازت مانگنے کے لیے آئی، حسین نے اجازت دے دی۔ ہاں ایک وہ شخصیت ہیں جب وہ اجازت مانگنے کے لیے آئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حسین کے لیے کہنا بڑا مشکل تھا کہ تمہیں اجازت ہے۔ وہ کون ہے؟ ابو الفضل العباس۔ عباس جب اجازت مانگنے کے لیے آئے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہنا بڑا مشکل ہو رہا تھا حسین کے لیے کہ بھائی تمہیں اجازت ہے۔ کیا کہا تھا حسین نے؟ ارے بھائی عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ہاں مگر پلٹ کر جو عباس نے جواب دیا تھا، ایسا جواب تھا کہ جیسے جرنیل اپنے ہتھیار اتار چکا ہو۔ کہا آقا، وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ بس اب عباس کا زیادہ امتحان لینا مناسب نہ سمجھا آقا حسین نے، کہا ٹھیک ہے مگر اپنی بہن زینب سے بھی جا کے اجازت لے لو۔ حسین سے اجازت لینا پھر بھی آسان تھا، مگر عباس کے لیے زینب سے اجازت مانگنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ لہذا خیمے میں چل کے آ تو گئے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے اور ایک ہاتھ میں ننی سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ زینب کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ اب بولا نہیں جاتا کہ بہن زینب اب مجھے جانے کی اجازت دو، مگر زینب سمجھ گئی کہ جو صبح سے اس انداز سے خیمے میں آیا وہ اجازت لینے ہی کے لیے آیا تھا۔ لہذا خود ہی عباس سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی عباس، میدان میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آئے ہو، جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گی، جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، مگر جاتے جاتے بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ، بس لیجئے وہ شیر کہ جو شجاعت کے جوہر دکھلانے کی خاطر اجازت مانگنے کے لیے آیا تھا، مگر جہاں ثانیہ زہرا نے کہا کہ بابا کی ایک حدیث سنتے جاؤ، ایک مرتبہ سر جھکا کے بہن کے قدموں میں بیٹھ گئے کہ ثانیہ زہرا بابا کی کوئی حدیث سنانا چاہتی ہے، لیجئے زینب نے حدیث بیان کرنا شروع کی، بھائی عباس میں جب بہت چھوٹی تھی ایک مرتبہ بابا کے گود میں بیٹھی تھی، اچانک میرے بازوؤں سے ندا ہٹ گئی، بابا نے آگے بڑھ کے میرے بازوؤں کے بوسے لے لیے، میرے لیے یہ بالکل عجیب واقعہ تھا، میرے لیے بالکل نیا منظر تھا، میں نے سوال کیا بابا یہ آپ نے کیا کیا، بابا نے جواب دیا تھا ارے زینب چھوڑو، ارے زینب جانے دو، میں نے کہا نہیں نہیں بابا ذرا بتائیے یہ آپ نے کیا کیا، اس وقت بابا نے بات بیان کی تھی کہ بیٹی زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے ان بازوؤں میں رسن باندھے جائیں گے اور تیری چادر چھین لی جائے گی، بابا کی حدیث تو میں نے سن لی، بابا کی حدیث تو میں نے سن لی، مگر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اور دیکھا کہ گھرانا بھائیوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے، تو نہ جانے کب کب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ارے جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، ارے جس کے سترہ بھائی ہو اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے اس بہن کے بازوؤں میں رتن باندھے، ارے کس کی مجال ہے اس کی چادر چھینے، مگر بھائی عباس آج جو تم جا رہے ہو تو مجھے یقین ہے کہ ان بازوؤں پہ رتن بھی باندھے جائیں گے، میری چادر بھی چھینی،
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے ماہ صیام کی برکتوں کا واسطہ، تجھے شب قدر کی فضیلتوں کا واسطہ، تجھے اس مہینے میں نازل ہونے والے قرآن کا واسطہ، تمام مومنین مومنات کو تمام پریشانیوں سے نجات دلا، بالخصوص حاضرین محفل و بانیان محفل کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، خداوندہ ان تمام کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پروردگارہ مجاہدین اسلام دنیا میں جہاں جہاں بھی کفر کے خلاف بسر پیغام ہیں ان تمام کو کامیابی اور نصرت عطا فرما، اگر یہ کفار و مشرکین قابل ہدایت ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرما، اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود، خدا بندہ علماء کرام مراجعین عظام کی حفاظت فرما، اوضاف علمیہ کی حفاظت فرما، خدا بندہ دین اسلام کے لیے جو جو دنیا میں جہاں جہاں کہیں کام کر رہے ہیں ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو زیادہ سے زیادہ وسائل، زیادہ زیادہ قوت و طاقت عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ کی التماع سے شہید علی اصغر فیدانی، رضوان رضا غلام علی راجیہ، غلام حسین اے وی ڈی، عارف علی رشید، خیر النساء غلام علی لاکھاپور والا، حاجی غلام علی رحمۃ اللہ، حاجی جعفر علی رحمۃ اللہ، گلمانو بھائی ولی محمد، امینہ بھائی غلام علی، محمد علی غلام حسین، سگرا بھائی امیر علی، فدا حسین علی بھائی راولیہ، پیار علی بھائی راولیہ، اور باقی تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.